السلام علیکم، پروگرام ان دا نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سامعین، ہم سب سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے سننے والوں کے لیے فری کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789. آپ اس نمبر پر فری کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. آج ہم سب سے پہلے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے اس امن مارچ کے بارے میں جو عمران خان کی تحریک انصاف نے ہفتے کے روز اسلام آباد سے شروع کیا تھا، اور اب وہ مارچ ٹانک میں جا کر ختم ہو گیا جہاں آرمی نے اس کو آگے جانے سے روک دیا تھا. اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان نے جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں ٹویٹ کیا تھا کہ ہم دو تہائی سفر طے کر چکے تھے، کہ ہمیں فوج نے یہ بتایا کہ آگے سخت خطرہ ہیں، اور میں چونکہ انسانی زندگیوں کو ضیاع کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا اس لیے میں نے واپسی کا فیصلہ کیا ہے. یہ عمران خان نے بتایا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جے یو آئی کے جناب رحمت اللہ کاکڑ صاحب موجود ہیں، ابھی ہمیں جوائن کریں گے. اگر ہماری ٹیلی فون لائنیں جو کوئی بہت خراب ہو رہی ہیں مل گئے تو شاہ محمود قریشی صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈر اسد منیر صاحب جو ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں. رحمت اللہ کاکڑ صاحب، یہ بتائیے کہ عمران خان کی تحریک انصاف نے جو مارچ کیا ہے ڈرون حملوں کے خلاف، آپ کی پارٹی کا موقف بھی وہی ہے، تو آپ ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوئے؟
شکریہ جعفری صاحب. آج کا یہ جو ایک میں اس کو ڈرامہ کہوں گا، ڈرامہ رچایا گیا، یہ پرو ڈرون ریلی تھا، اینٹی ڈرون ریلی نہیں تھا، یہ اینٹی پیس ریلی تھا، یہ حقیقت میں پولیٹیکل ریلی تھی. اور یہ آپ کو بہتر علم ہے کہ فنڈڈ بائی جوز اور جمائمہ فنڈ سے یہ تھا، اور ایک فلم بنانے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا گیا. 4-5 ہزار لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، 100-200 گاڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، جو کہ کوئی بھی جماعت کر سکتی تھی. گزارش اس میں یہ ہے کہ پروگرام بھی انہوں نے وہاں کا اناؤنس کیا جہاں صرف 2% کی آبادی بھی نہیں ہے. یہاں سے تو لوگ پہلے ہی جا چکے تھے ان ڈرون حملوں کی وجہ سے، 98% لوگ تو اس علاقے سے در بدر ہو چکے ہیں. خان صاحب اگر لوگوں کو لے جانا چاہتے تھے اپنی جماعت کے، تو ان ولٹائل ایریے میں کیوں انہوں نے جانے کا پروگرام نہیں بنایا؟ گزارش اس میں ایک اور یہ ہے کہ کیا خان صاحب کو وہاں کے قبائلی لوگوں نے یہ دعوت دی تھی، یا ان کے استقبال کے لیے قبائلی لوگوں نے کوئی پروگرام بنایا تھا، یا عمران خان کا قبائلی سیٹ اپ میں کسی بھی طریقے سے پذیرائی کا کوئی امکان تھا؟ یہ تو وہ بہت ساری باتیں ہیں جن کا سوال شاید خان صاحب خود دے سکیں. زبانیں زدے عام و خاص ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ایک سبز باغ دکھایا جا رہا ہے، ایک سونامی کے نام پہ جو ایک انہوں نے کمپین شروع کی تھی فنڈڈ بائی دی گولڈ سمتھ فیملی، کہ جی ہم آپ کو ان پیسوں کے بیس پہ، ہمارے پروپیگنڈے کے بیس پہ، ہمارے لوبنگ کے بیس پہ، ہم آپ کو یا تو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا کے چھوڑیں گے، یا کم سے کم آپ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا کے چھوڑیں گے. جناب علی، یہ جو انہوں نے وہ کی ہے، اس کے لیے ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا گیا ہے، آپ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ وہاں جا سکیں، اور نہ وہاں کے قبائلی علاقوں کے لوگ، یہ راسخ عقیدہ لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، پردے دار لوگ ہیں، اور وہ غیرت مند اور بہادر لوگ ہیں. آپ کو ذرا اپنے کو ماضی کو سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے آپ کہاں فٹ ہو سکتے ہیں. آپ تو لوگوں
جی کاکر صاحب، میں ذرا صاحب کو یہاں رکوں گا. بریگیڈر اسد منیر صاحب، آپ کو جانا ہے مجھے پتا ہے. یہ بتائیے کہ جو مارچ کیا عمران خان صاحب نے، اور جو ان کا ایک اسٹیٹڈ گول تھا اس کا، آپ کے خیال میں وہ گول انہوں نے کس حد تک حاصل کیا ہے؟
بات یہ ہے کہ جی، ایک تو انہوں نے لوگوں کو موبلائز جو کیا ہے پنجاب سے، سندھ سے، اور خیبر پختونخوا سے، وہ تو انہوں نے میرا خیال ہے وہ مقصد اچیو کر لیا ہے. باقی ان کا جو بنیادی مقصد تھا کہ وہ جائیں گے ایک جگہ پر اور وہاں پر وہ ڈرون کے خلاف احتجاج کریں گے، وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے. کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کا جو بنیادی ان کی سوچ ہے وہ اس میں زیادہ واضح نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جی یہ ہمارا دہشت گردی کا جو اصلی مسئلہ ہے یہ جو باہر سے یہاں پر دہشت گرد آئے ہوئے ہیں وہاں ان سے شروع ہوا ہے. 2002 میں وہ آئے ہیں, فوج فاٹا میں اس لیے گئی ہے ان دہشت غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف, اور ڈرون بھی جو حملے کر رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد ان دہشت گردوں کے خلاف ہے جو کہ وہاں سے ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں. تو جب یہ ہم غیر ملکی دہشت گردوں کو اس ملک سے نکال لیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈرون حملے دوبارہ نہیں ہوں گے. یہ بات ان کو کلیئر نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ 2004 سے پہلے یہاں پر دہشت گردی نہیں تھی, حالانکہ جو حقائق ہیں جو کہ ان دہشت گردی کے واقعات کے متعلق 2002 سے یہاں سے دہشت گردی شروع ہوئی ہے وار آن ٹیرر میں, اور جب پہلے ڈرون اٹیک سے پہلے بھی تقریباً 11 کے قریب یہ خودکش دھماکے ہو چکے تھے. تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ جب جائے تو یہ دونوں چیزوں کی مذمت کریں, ڈرون کی بھی اور ان دہشت گردوں کی بھی اور طالبان کی جنہوں نے تقریباً 43,000 پاکستانیوں کو مارا ہے. جب یہ دونوں چیزیں آپ مذمت کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ سارے پاکستانی ہوں گے اور آپ ایک حل نکالیں گے اس مسئلے کا. جب آپ ایک چیز کو لوگے جس سے بنیادی طور پر اتنی کیجولٹیز نہیں ہوئی جتنی طالبان نے پاکستانیوں کو مارا ہے, تو یہ آپ کا مقصد حل نہیں ہوگا.
بریگیڈیئر صاحب, آپ کا چونکہ اسپائی ایجنسی سے تعلق رہا ہے اور آپ حالات پہ نظر رکھتے ہیں, میں آپ کو ایک بات تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں امریکہ کے سفارت خانے نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اسلام آباد میں ممکنہ دہشت گرد حملوں کے عمومی خطرے کے پیش نظر انتباہ کر رہا ہے. سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ ان حملوں میں اسلام آباد میں سرکاری عمارتوں اور متعدد ہوٹلوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ ان مقامات سے دور رہیں. یہ بتائیے کہ کیا اس انتباہ کا کوئی تعلق آپ کے خیال میں اس مارچ سے بھی ہو سکتا ہے؟
نہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ اس مارچ سے ہے. وہ جو ہے نا, وہ تو ان کا جو مقصد ہے, جو ہدف ہے, وہ پاکستان ہے. وہ یہاں پر جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ یہاں پر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے جو مقاصد ہیں ان کے, جو ان کا ایجنڈا ہے, ان کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے. ان کا امریکہ کے افغانستان سے جانے یا نہ جانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کا اس مارچ کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے.
اچھا, ہم نے دو نائب صدور کو, تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور خاکوانی صاحب کو مدعو کیا تھا, لیکن ان کے ٹیلی فون اس وقت نہیں مل رہے ہیں. کاکر صاحب, ایک بات اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کسی مرحلے کے اوپر خود بھی اور اپنی ہم خیال جماعتوں کے ساتھ اس قسم کا کوئی احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
دیکھیے, مسئلہ فاٹا یا قبائل کے کو جو ان کے عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے, اس کے خلاف تو ہم بھی انٹرنیشنل سطح پر آواز اٹھاتے رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے مزید جو قوتیں وہاں کار فرما ہیں وہ ان سے اور عذاب نازل کریں. جس طرح آج کے اس ریلی سے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو 4-5,000 کم و بیش لوگ خان صاحب کے ساتھ گئے ہیں, تو کیا انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ یہ 4-5,000 لوگ ان ڈرون حملوں کے خلاف ہیں اور باقی پاکستان اس کے حق میں ہے, یا وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟
اچھا بریگیڈیئر صاحب, ہم نے مقاصد کے بارے میں بات کی ہے. جب ٹانک میں ان کا جلسہ ہوا تو عمران خان صاحب نے وہاں پر جو خطاب کیا اس میں ان کا کہنا یہ تھا,
ہم اپنی مشن میں کامیاب تو ہو چکے ہیں, ساری دنیا کے اندر آپ کی آواز گئی ہے, ساری دنیا نے ڈرون اٹیکس کے اوپر اکثریت نے مذمت کی ہے, انٹرنیشنل اخباروں نے, ساری دنیا میں وہ بات گئی جو ہماری حکومت جو نہیں پہنچا سکے.
آپ کا کمنٹ بریگیڈیئر صاحب.
میرا خیال ہے جی دیکھیں یہ ایک سیاسی مارچ تھا, انہوں نے کوئی میڈیا کو یہ نہیں دکھایا کہ یہ ڈرون وکٹمز ہیں اور یہ لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں. یہ چیزیں ٹانک میں جانے کے علاوہ وہ اس سے بہتر اسلام آباد میں کر سکتے تھے. اسلام آباد میں پہلے بھی ایک لائر ہیں جو کہ یہ ڈرون کے جو وکٹمز ہیں سویلین, ان کو وہ لا کر وہ میڈیا کو دکھاتے ہیں. باقی ان کو یہ سیاسی فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے نا لوگوں کو متحرک کیا ہے, اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں عمران خان واحد آدمی ہے جو کہ کراؤڈ پلر ہے, وہ پاکستانی یوتھ کو متحرک کر سکتا ہے. یہ انہوں نے اچیو کیا ہے. باقی جو ان کے مقاصد ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ انہوں نے اچیو کیا, نہ وہ فاٹا میں گئے ہیں, وہ ٹانگ سے آگے گئی نہیں, اور نہ انہوں نے جس مقصد کے لیے مارچ کیا تھا کہ یہ ایک امن کا مارچ ہے اور ہم فاٹا میں امن لائیں گے, تو وہ مقاصد میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس مارچ سے اچیو ہو سکتے ہیں.
اچھا صاحبان, ہمارے ساتھ تو کچھ کالرس ہیں, شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. سب سے پہلے مرید خان صاحب ہیں میاں والی سے. جی مرید خان صاحب, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. انعام اللہ صاحب لکی مروت سے. انعام اللہ صاحب آپ ہیں لائن پر؟
جی جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام, فرمائیے.
سر میرا ایک سوال ہے
جی,
کہ عمران خان پاکستان کے شہری اور قوم کے ہیرو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسے سیاست کرنے اور قوم کو لیڈ کرنے کا آئینی حق حاصل ہے. آخر جے یو آئی کی لیڈرشپ نے ان کے خلاف جو الزامات لگائے, سخت الزامات لگائے, ان کے خلاف جو کچھ کہا, جو گندی زبان استعمال کی, ہم یقیناً جاسی صاحب اس پر بہت شرمسار ہیں.
اچھا ایک منٹ ہے, جے یو آئی کے موجود ہیں ہمارے ساتھ کاکر صاحب. کاکر صاحب جواب دیں گے اس بات کا.
جی گزارش یہ ہے کہ میرے بھائی نے یہ ایک بات وجہ فرمایا کہ جے یو آئی کے خلاف, بلکہ تمام جو سیاسی اکابرین ہیں ان کے خلاف خان صاحب جو ایک بازاری زبان استعمال کرتے ہیں, جو شخص خود شراب کا رسیہ ہو, جو مجھے اس بات کی اجازت,
آپ ان کی بات کر دیں. کاکر صاحب آپ ان کی بات کا جواب دیں.
گزارش کرتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ جو جس شخص کا اپنا دامن داغدار ہو وہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہوئے اس کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے. آئین پاکستان کا جو شخص مخالف ہو, یعنی مخالف ان دی سینس, ہمارے آئین کا ایک آرٹیکل ہے جس میں یہ کلیئر کٹ واضح ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا وہ رکن پارلیمان نہیں بن سکتا.
اچھا میں یہاں ذرا سا آپ کو جی میں ذرا سا روکوں گا یہاں پر آپ کو. بریگیڈیئر صاحب آپ ان کی بات کا جواب دینا پسند کریں گے انعام اللہ صاحب کی؟
میرا خیال ہے کہ ذاتی الزامات نہیں لگانے چاہیے سیاست میں, کسی کے ذاتیات کو نہیں لانا چاہیے.
بالکل صحیح.
ان کے بیوی بچے, آپ ان کے جو خیالات ہیں اس کے متعلق اپنا اوپینین دیں,
ان کی سیاست کے مطابق. جی
نہ عمران خان کو لانا چاہیے نہ جے یو آئی کو لانا چاہیے.
اچھا اب ہمارے ایک اور کالر ہیں خان اکبر آفریدی صاحب. جی جناب
جعفری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جعفری صاحب پاکستانی عوام کے ساتھ ہمیشہ سے یہی کچھ ہوا ہے, وہ دیکھتے رہے ہیں کہ جب میدان میں عوام سیاستدانوں سے نکلنے کے لیے تقاضا کرتے ہیں تو یہ مداری چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں. آج اسلام آباد سے ٹانگ تک جیسے ہیرو گیا ہے, یہ ٹانگ تک نہیں جا سکتے. اگر یہ ڈالر کے پیچھے جانے کا ہوتا تو یہی سیاستدان وزیرستان تو کیا قبرستان میں بھی چلے جاتے ہیں.
اچھا ایک منٹ کاکر صاحب آپ کچھ کہیں گے اس پر؟
میں گزارش یہ کرتا ہوں, دیکھیے یہ مسئلہ جس طرح برجیزی صاحب نے فرمایا میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, یہ سیاسی مارچ تھا. فاٹا کے مسائل کے لیے جے یو آئی نے رمضان سے ذرا پہلے کوئی 1200 جو اصل قبائل رہنما تھے, جو جن میں ملک تھے, علماء تھے, قوانین تھے, ان سرکردہ افراد کو جمع کیا پشاور میں. ان میں سے سر جوڑ کے بیٹھنے کے بعد 16 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جو جس نے پورے فاٹا کا دورہ کیا اور جہاں جہاں یہ 16 افراد گئے وہاں ان کا والیانہ اور فقیر المثال استقبال کیا گیا. یہ پبلک معلوم ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ میڈیا جو ہے جے یو آئی ایف کو وہ اس طرح کی کوریج اس لیے نہیں دے رہی ہے کہ شاید ہم نے ہماری مالی استطاعت یا وہ جو بڑے بڑے اشتہارات یا اس کی شکل میں ہمارے مالی
جی. بہت شکریہ آپ کا کاکر صاحب. وہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ہم نے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو اور خاکوانی صاحب کو دعوت دی تھی, لیکن ان کے ٹیلی فون نمبر نہیں مل سک رہے ہیں ہم کو. ہم کسی اور موقع پر ان کے خیالات پیش کریں گے. بریگیڈیئر اسد منیر صاحب, آپ کا بے انتہا شکریہ. اب ہم اگلے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا جا رہا ہے جو وہاں پر احتساب سے متعلق ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی کے بشرا رحمان صاحبہ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
جی بشرا رحمان صاحبہ, یہ بتائیے کہ جو احتساب کا بل پیش کیا جا رہا ہے نیکسٹ ویک قومی اسمبلی میں بحث کے لیے, ٹریڈیشنز تو یہ ہیں کہ وہ متفقہ طور پر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لوگ مل کر اس کو کرتے ہیں, لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ 58 ترمیمیں پیش کی تھیں مسلم لیگ نون نے, جو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت تھی, جس میں سے 54 آپ نے ایکسیپٹ کی, 4 کے اوپر اختلاف ہے, اور اس اختلاف کے باوجود یہ بل پیش کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ اس ٹریڈیشن کے خلاف نہیں ہے کہ متفقہ طور پر ہونا چاہیے بل کو؟
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں, میرا تعلق مسلم لیگ کیو سے ہے.
اچھا جی,
قائد اعظم
سے میرا تعلق.
جی جی ہمارا پارٹی. جی جی, تو یہ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ یہ بل پیش کرنے کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں, اور بات یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے اسی طرح سے چل رہا ہے کہ جب سے انہوں نے 18ویں ترمیم کی ہے 20ویں ترمیم کی ہے, اس وقت سے ایسے حکومت کو اپنے اوپر کچھ ضرورت سے زیادہ اعتماد ہو گیا ہے, یا تو یہ خود اعتمادی ہے یا یہ خود زومی ہے حکومت کی کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ جو چاہتی ہے وہ بل پاس کروا لیتی ہے. اور ہو بھی یہی رہا ہے کہ جو بھی بل پیش کیا جاتا ہے وہ زور شور سے اس کو پاس کروا لیا جاتا ہے. اگر 2, 4, 6 یا ایک جماعت اس میں نہ بھی بیٹھے تو وہ جلدی سے نو اور یس کروا لیتے ہیں اور بل کو پاس کروا لیتے ہیں. کئی دنوں سے یہی ہو رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کہاں پر جا کر ٹھہرے گی.
جی یہ بتائیے دستگیر بھٹی صاحب کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں کیا آپ کا کوئی پھر نئے سرے سے گفتگو ہوگی پیپلز پارٹی سے اس بل کے حوالے سے؟
جی ہماری تو اب ان سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی. انہوں نے 6 ستمبر کو نیا ڈرافٹ جو ہے لیجٹلی وہ ہمارے سینئر جو لیڈران ہیں ان کے حوالے کیا تھا, لیکن ہمارا سٹینس بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے, آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو 58 ترامیم تھی جو 2010 میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کیا تھا بل احتساب کا, اس پہ مسلم لیگ نون کے جو 4 اراکین اس میں موجود تھے ان کے اختلافی نوٹ شامل ہیں, اور ہم تو اسی ڈرافٹ پر کھڑے ہیں. حکومت اصل میں کئی دفعہ اپنے ڈرافٹ بدل چکی ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اب وہی والا ڈرافٹ ہے جو 2010 میں آیا تھا. بہرحال ہمارا نقطہ نظر اس میں بڑا واضح ہے کہ ہم کسی بھی بے اثر اور ایسا بل جو کرپشن فرینڈلی ہو ہم اس کو ٹوتھ اینڈ نیل اس کی مخالفت کریں گے, اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی ایک نرم بل, جگہ نرم احتساب کا مطلب نہ ہونا ہے, احتساب کا نہ ہونا, تو مسلم لیگ نون ایسے کسی بھی جو لیکس اکاؤنٹیبلٹی بل ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی.
اچھا محریر انور راجہ صاحبہ جو کہ پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, انہوں نے اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں کیا تھا.
देखिए अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, और हम पहले दिन से जब हमारी हुकूमत आई है हम कोशां भी थे और हमारी ख्वाहिश थी कि बहुत जल्द ये बिल आता और इसको मंजूर किया जाता। पार्लियामानी रवायत और जमहूरी रवायत में आपको तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना होता है। एक दफा ये बिल टेबल हो गया था असेंबली में, जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, अपोजिशन के कुछ तहफुजात थे जिसकी वजह से दोबारा कमेटी में भेज दिया गया। अब मैं समझती हूँ कि कंसेंसस होगा और अगले हफ्ते हम इस बिल को पेश करेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी का बिल लाने का मकसद ये है कि तमाम जो तबके हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, खा वो पार्लियामेंटेरियन है, खा वो जज है, वो जर्नल है, वो एग्जीक्यूटिव से ताल्लुक रखता है। मैं समझती हूँ एक फेयर और अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है।
रहमान साहब ये बताइए आपके इस तरह से अगर कोई बिल मंजूर होता है और अकाउंटेबिलिटी का निफाज हो जाता है तो उसमें जो आपकी तहदी जमात है कुरान जमात पीपल्स पार्टी उसके साथ आपके कोई इख्तलाफात हैं इस सिलसिले में, या ये कि आप अपनी कुछ तजावीज पेश करना चाहती हैं?
देखिए इसमें भी चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी कोई तजावीज पेश की थी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकारी बिल आए या कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल आए उसमें पीएमएलक्यू ने अपना हिस्सा ना डाला हो, वो हमेशा इसमें तरमीम पेश करते हैं और वो हुकूमती सतह पर उनसे बातचीत भी कर लेते हैं और हो जाती है बातचीत, वजीर कानून भी उनके ऑफिस में तशरीफ ले आते हैं और सब बैठ के आपस में बातें कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अभी महरीन राजा भी बात कर रही थी कि कोई जो बिल पेश किया जाता है वो आने वाले वक्तों के लिए होता है, वो सिर्फ डंग टपाऊ नहीं होता जैसे हमारी असेंबली में अब रिवाज हो गया है कि ये वक्त तो किसी ना किसी तरह गुजारे फिर देखा जाएगा। इस फिर देखा जाए ने इस कौम को बहुत तबाह किया है इससे पहले भी, तो अब अगर पीएमएलएन बहुत बड़ी अपोजिशन है उनके साथ और वो उसमें से कुछ तरामीम पेश करना चाहती हैं तो उनको उनके ऊपर नजर सानी करनी चाहिए, हर तरह से ये बिल मुकम्मल होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी के कौन खिलाफ है, खुद हम अंदर बैठे हुए कहते हैं कि अंदर वाले लोगों की होनी चाहिए और बाहर वाले लोगों की होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की भी होने चाहिए, हर तबका फिक्र के लोग और हर तबका जिंदगी के लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन बिल में ऐसा लूप होल या झोल नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी उससे बच के निकल जाए। अब तक तो यही होता रहा है, आप ही बताइए कि किसका एहतसाब मुकम्मल हुआ है, कौन सामने साफ साफ सुथरा होके निकला है, किसका मामला हमारे सबके सामने आ गया है, सारी शख्सियतें जिनके ऊपर ये कानून लागू किए गए अभी तक वो हमें तो मशकूक ही नजर आ रही हैं।
अच्छा।
कोई मामला साफ नहीं हुआ।
अच्छा।
और हमारे असेंबली में जो बिल पेश किया जाता है उसके ऊपर असेंबली के अंदर बहस नहीं करवाई जाती।
अच्छा।
सवाल ये है कि ये बिल जो वो पेश कर रहे हैं ये असेंबली के अंदर क्यों नहीं इसके ऊपर बहस करवाते।
अच्छा।
पार्लियामेंट क्यों नहीं इसके ऊपर बहस करते।
जाहिर है पार्लियामेंट में बहस होगी जब बजट जब बिल पेश होगा
असेंबली।
मैं जरा सा दस्तीर भट्टी साहब आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा, हमारे कुछ कॉलर्स हैं आप लोगों से कोई सवाल करेंगे जिसके बाद मैं आपको चांस दूंगा। अब्दुल अजीज साहब हैं खुशाब से। जी अब्दुल अजीज साहब
अस्सलाम वालेकुम। जी
वालेकुम अस्सलाम।
आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपके मेहमानों के सामने छोटे छोटे दो सवाल रखना चाहता हूं।
हाँ सवाल कर दीजिए प्लीज।
पहला सवाल तो ये है कि क्या मौजूदा असेंबली जिसके बारे में अभी चंद रोज पहले के वजीर आजम के आज बयानात आप देख रहे हैं कि फैसले कहीं बाला बाला होते हैं, असेंबली की कोई अहमियत और वैल्यू नहीं है, क्या ये असेंबली अगर बिल पास कर देगी तो इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? और दूसरा सवाल जरा चुपचाप जाए मेरे मेहमानों के लिए, अगर मुनासिब समझे तो जवाब दें कि मुजाहिदीन को दहशत गर्द बनने में कितना अरसा लगा है और पाकिस्तानी कौम और हुकूमत ने यू टर्न किस वक्त लिया?
दस्तगीर भट्टी साहब पहले सवाल का जवाब देंगे आप?
जी मैं दूंगा। और वो ये है देखें कानूनी तौर पर खासतौर पे लेजिस्लेशन में कानून साजी में असेंबली के ऊपर कोई बार नहीं है। असल तो ये है कि एक मतलब परस्त हुकूमत जो कि बाकी पॉलिसीज के हवाले से बिल्कुल नातवा और एग्जॉस्ट हो चुकी है वो सरप्राइजिंगली दरअसल अपने आने वाले वक्त की जो है ना अभी से पेशबंदी कर रहे हैं और एक नरम कानून के जरिए इस दौर में जिस तवातुर से इलेक्शन जो करप्शन के स्कैंडल आए हैं
उसकी वजह से वो अपने बचाव के लिए ये बिल बड़ी उजलत से पास करना चाहते हैं, क्योंकि जिसमें गुड फेथ की इम्यूनिटी उन्होंने डाली हुई है, इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का सख्त इख्तलाफ है कि अगर किसी शख्स ने करप्शन की भी है लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने गुड फेथ में किया तो ये दुरुस्त होगा। इसी तरह 3 ईयर लिमिटेशन के ऊपर हमारा सख्त तरीन इख्तलाफ उनसे पीपल्स पार्टी से और हुकूमत से हुआ है। इसी तरह जो एहतसाब की लिमिट थी, हमने ये कहा था, हम अभी उस पर कायम है कि 1947 से होना चाहिए। जो सजा की लिमिट इन्होंने 14 साल से 7 साल की थी, वो भी हम उस कमी के भी मुखालिफ हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि एक मोतबर मुनसिफ और शफाफ इदारा होना चाहिए, कैसा इदारा जो माली और इंतजामी तौर पर खुद मुख्तार हो, तो फिर इस मुल्क में बेलाग एहतसाब करे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ सियासतदानी, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें अदलिया भी है,
इसमें अपने सुनने जी, मैं अपने सुनने वालों के लिए बता दूं कि हमने पीपुल्स पार्टी के मुताबिक रहनुमाओं को कोशिश की थी दावत देने की कि वो आए या जवाब दे सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई नहीं मिल सका। बुशरा रहमान साहबा, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि आप हुकूमत की शरीके कार हैं, जो सवाल किया है हमारे एक सामने ने, उसके बारे में आप कुछ कहेंगी?
ये मुजाहिदीन के बारे में
जी,
लेकिन जी ये एक बहुत पुराना सवाल है और बड़ा दर्दनाक सवाल है, उन्होंने ठीक किया है, लेकिन बिटवीन द लाइंस बड़ी बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि फैसले कहीं और होते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अपना अपना मफाद पेश नजर है, मुल्की मफाद पेश नजर नहीं है। ये एक हकीकत है कि मुजाहिदीन को दहशत गर्द बनने में कुछ ज्यादा नहीं लगा है, लेकिन ये अपने ही लोग थे जिन्होंने ये सब किया, और किन मफादात की खातिर किया है ये कम अज कम मैं तो नहीं जानती, मगर लोगों को नजर आ रहे हैं।
अच्छा,
चीजें बताई नहीं जा सकती, वो नजर आ रही होती हैं।
अच्छा, एहतसाब बिल के हवाले से मुझे एक बात ये भी कहनी है कि अगर ये बिल पेश हो जाता है और मंजूर भी हो जाता है तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो एहतसाब की सूरत निकलेगी, और उस सिलसिले में मेरे ख्याल में दस्तगीर भट्टी साहब आप भी इतफाक करेंगे और बुशरा रहमान साहब आप भी इतफाक करेंगी कि एहतसाब किसी न किसी फॉर्म में होना चाहिए, फिर उसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है।
नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आप ये जरूर गौर करना है कि देखिए जो एक हिसाब का कानून अभी भी तो मौजूद है, जिसे हुकूमत ने 4.5 साल के वादों के बावजूद अब बदलने की जहमत गवारा नहीं की। दरअसल इस स्टेज पे आके जबकि असेंबली के चंद महीने रह गए, दरअसल ये अपने आप को जो आने वाला एहतसाब है जो जरूर इंशाल्लाह आवाम भी करेंगे, और उसके बाद कानूनी तौर पर उससे बचने की तैयारी हो रही है एक टूथलेस बिल के जरिए।
बहुत शुक्रिया दस्तगीर भट्टी साहब, बुशरा रहमान साहब आपका, और सामने हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की खबरें ये हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। हमारे साथ इस वक्त तो जनाब गयास प्राचा साहब मौजूद हैं जो कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिटेल एसोसिएशन के से ताल्लुक़ रखते हैं। गयास प्राचा साहब, आपको मैं एक सेकेंड के बाद जहमत दूंगा, हम एक स्टेशन आईडी लेंगे जिसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
मेरी है कहानी।
तो बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
हैं। से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
मेरी कहानी।
गयास प्राचा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
आपने आज की खबर जाहिर है कि पढ़ भी ली होगी और सुन भी ली होगी, चूंकि आप बराह रास्त मुतालिक भी हैं इस शोबे से। ये जो कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आपके ख्याल में ये इसका इम्पेक्ट क्या होगा पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर? इसलिए कि ये बहरहाल एक मजबूरी भी नज़र आती है, जो बैन अक्वामी मंडियां हैं तेल की, उसमें भी कीमतों की उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है। आप क्या समझते हैं कि क्या इस मसले का हल है?
देखिए जी, ये सारी दुनिया में कीमत का जो तरीका है वो पेट्रोल की इंपोर्ट पे होता है। असल में ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में उठा तब से है जब से ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने प्राइसेस को रेगुलेट करना छोड़ दिया है, और अब ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो प्राइसेस बना के ओगरा को देती हैं, और ओगरा इस रिकमेंडेशन को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे देता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस पर खाली स्टैम्प करके वो वापस भेज देते हैं और वो नोटिफाई हो जाती है। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया है वो ये आया है कि जब ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, ये लोग तय करती हैं कि हमारी इंपोर्ट प्राइस और हमारे खर्चे और हमारी चीजें क्या, इसमें शफाफियत नहीं है। جب سے ان کے پاس گئی ہے پچھلے ایک مہینے سے انہوں نے اس کی پرائس میں بہت تیزی سے اضافہ کیا ہے. یہ خرید لیتے ہیں تین مہینے پہلے یا دو مہینے پہلے ان کا سودا ہوتا ہے پرائس کا, یہ اس چیز کو نہیں لیتے اور یہ موجودہ چیز لیتے ہیں, تو کبھی زیادہ نقصان ہوتا ہے اور کبھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جب پرائسز کم تھیں اس ٹائم انہوں نے آئل خرید لیا, اب جب یہ پرائسز اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے تین پرابلم ہو گئے. ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ پیٹرول جو ہے سیون ڈیز کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے. سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے اور جب پیٹرول نے بڑھنا ہوتا ہے تو پیچھے سے جو ڈپو سے پیٹرول ملتا نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اور پھر اویلیبلٹی تب ہوتی ہے ٹیوزڈے کی رات کو, منڈے کی صبح پے آرڈر ڈرافٹ جمع ہوتا ہے, ٹینکر چلتا ہے, وہ منڈے کی رات یا ٹیوزڈے کی صبح پہنچتا ہے کراچی کے علاوہ یا چند شہروں کے علاوہ جو قریب ہیں ڈپوز کے, وہ پھر اویلیبلٹی شروع ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے چار دن کی اویلیبلٹی 80% پمپ پہ ہوتی ہے اور 20% پمپ ایسے ہیں جو پورا ویک اویلیبلٹی دیتے ہیں, تو لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں پوری ہو سکتی. اگلی چیز یہ ہوئی کہ سی این جی کی قیمت جو ہے اس کو بھی پیٹرول کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے, حالانکہ اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن 60-40 کی پیریٹی کی وجہ سے کیا ہے. وہ بھی مہنگی ہوتی ہے اور سستی ہوتی ہے, تو جب پیٹرول بھی مہنگا ہوتا ہے گیس بھی مہنگی ہوتی ہے, تو جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے چاہے وہ کوئی پرسنل آدمی اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہے, بسز ہیں یا سامان لے جانے کے لیے گاڑی استعمال ہو رہی ہے, وہ اپنا ریٹ جو ہے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن اگر انکریز 2 روپے کا ہے وہ اس کو 4 روپے کے حساب سے ریٹ بڑھا دیتے ہیں, کیونکہ اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں کہ لوگ کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. اور اس چیز کا اثر تمام کموڈیٹیز پہ پڑتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہیں, جب ان سے کرایہ اضافی وصول کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان عام کنزیومر کو ہر جگہ پہ دینا پڑتا ہے.
اچھا تو یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ حکومت کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں, تو آپ نے کوئی سجیشنز دیے ہیں حکومت کے حوالے سے؟
جی, ہم نے ان کو 2 چیزیں دی ہیں کہ ایک تو جو پرائسز ہیں اس کو اتوار والے دن چینج نہ کریں. سب سے پہلے تو اگر پرائسز چینج کرنا ضروری بھی ہے تو وہ وینسڈے یا تھرسڈے ہو, 2 دن پہلے اور 2 دن آگے ان کی پرائسز میں, تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ایزیلی اویلیبلٹی ان کی ہو سکے, نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ او ایم سی سے پرائسز واپس لے لی جائیں اور اوگرا اور منسٹری آف پیٹرولیم جو پہلے کا طریقہ کار تھا اسی طریقہ کار کے مطابق پرائس کی جائے. اور تیسری اہم چیز یہ کہ اگر یہ ویکلی پرائسز چینج کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ڈیلی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آن لائن سسٹم ساری دنیا کی طرح تمام پمپ میں جو سٹوریج ہوتے ہیں ان کے ساتھ کریں کہ جب بھی پرائس چینج ہوگی جو بھی اویلیبلٹی ہوگی وہ پرائس اس طریقے سے افیکٹو ہو جائے گی, اور اس کو ویب پہ اور چیزوں کو اتنا اویلیبل کریں کہ ہر شخص کو پتا ہو کہ کل میری پرائس کیا ہونی ہے, تو اکٹھا افیکٹ نہیں آئے گا. تو یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پرائس میں بہت زیادہ اضافہ بھی نہیں آئے گا اور جو بیچ میں بعض لوگ اپنا مارجن انکریز کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا اور یہ جو شارٹیج بن جاتی ہے یہ بھی نہیں ہوگی.
تو حکومت کیا کہتی ہے آپ کی تجاویز کے جواب میں؟
ابھی تک تو حکومت کی توجہ جو ہے وہ اس پہ اتنی زیادہ نہیں ہے, ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو 7 ڈیز کی بجائے ڈیلی بیسس پہ پرائز جو ہے چینج ہو, لیکن اس کے ساتھ جن چیزوں کی ضرورت ہے اس پہ توجہ نہیں دے رہی. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہو رہا ہے, ہم نے حکومت کو یہ بھی کہا ہے چونکہ کاسٹ آف بزنس ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے, ہمیں اب جو پیٹرول 50 روپے کا خریدتے تھے وہ 100 روپے کا خریدتے ہیں اور اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی اسی طرح ہے اور اس کو اسٹور زیادہ کرنا پڑتا ہے اگر ہم نے 7 ڈیز اے ویک کرنا ہے, تو یہ پرابلم بھی آ رہا ہے. تو اس فیصلے کو واپس لیں, تو ان کا موقف ہے کہ ای سی سی کا ڈیسیجن ہے, یہ 3 مہینے تک چلے گا اور 3 مہینے بعد دیکھیں گے اس کو.
تو یہ بتائیے کہ جب یہ ہفتہ وار پرائسز میں جو تبدیلی آپ بتا رہے ہیں ہوتی ہے تو اس سے کیا آل آف اے سڈن مارکیٹ میں کوئی بہت بڑا چینج نظر آتا ہے آپ کو ایک دم, اور جو اوور آل کنزیومر پرائسز ہیں اس پہ بھی کوئی فرق پڑتا ہے یا پھر بعد میں بیک ٹو پویلین ہو جاتی ہیں وہ؟
نہیں, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ ہے, جیسے ٹوٹا ہائیس بس ہے, انہوں نے کرایہ انکریز کیا جب پرائس ہی 107 روپے, اب پرائس ہوگی 93 روپیز فار ایگزامپل, 97 ہو جائے گی, 102 ہو جائے گی, تو وہ تو پھر واپس نہ آئے. پھر ایک سوزوکی والا جو سامان لے کے آیا اس نے اگر کہیں سے 200 روپیز چارج کر لیے, اب جب پرائس کم ہوئی تو اس نے تو 200 اس کا ریٹ بنا لیا, تو وہ تو واپس نہیں آتا پھر, تو وہ اس چند آدمیوں کا مارجن بہتر ہو جاتا ہے اور باقی لوگوں کا نہیں ہوتا. پھر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول لوگوں کو اویلیبل, آج سنڈے ہے پاکستان میں اور آج پرائسز چینج ہونی ہے, تو آج پورے کسی بھی اسٹیشن پہ چلے جائیں آپ کو پیٹرول نہیں مل رہا, اور گیس کی ویسے شارٹیج ہے, سی این جی کی اویلیبلٹی مشکل ہوئی ہوئی ہے. تو ان دنوں میں سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, آپ سڑک پہ جائیں آپ کو 10% گاڑیاں نظر آئیں گی, تو بزنس ایکٹیویٹی ختم ہو کے رہ گئی ہے بالکل.
جی تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بات بتائی یہ ذرا میں بھی اس کو بہت ٹھیک سے سمجھ نہیں سکا ہوں, تو ہمارے عام سننے والوں کے لیے ذرا عام الفاظ میں بتائیے کہ یہ ہفتہ وار پرائسز تبدیل کرنے سے یا روزانہ پرائسز تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے اور یہ کون کرتا ہے اور اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟
سب سے پہلے گورنمنٹ نے اپنا اختیار چھوڑ دیا ہے اور یہ پرائیویٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو چند آئل کمپنیوں کا ایک ادارہ ہے جس کی گورنمنٹ کی سربراہی نہیں ہے, ان کو کہا گیا ہے کہ وہ پرائسز طے کریں. جب وہ قیمت کا تعین کرتے ہیں تو اس میں وہ اپنا
جی
اس میں وہ اپنے منافع کا شرح اور اس میں وہ اپنی کاسٹ کو صحیح طریقے سے نہیں لیتے, جس کی وجہ سے قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. ان کی سفارش پہ اوگرا اور منسٹری آف پیٹرولیم جو ہے قیمت کا اعلان کر دیتی ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, سب سے اہم بات, جس کی وجہ سے قیمتیں اتنی زیادہ نہیں پڑیں گی. انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمت تو ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ ہے پر بیلر. دوسرا, بیلر اور ریٹر کی جو کنورژن ہے اس میں کچھ ہڈن چیزیں اس کو ہٹایا جائے. اور تیسری اہم بات جو ہے, پرائسز کی تبدیلی اتوار کو نہ کی جائے, وہ ورکنگ ڈے میں کی جائے کہ اویلیبلٹی اس کی ہو. اور چوتھی چیز جو ہے, یہ 7 ڈیز پہ نہ ہو. اگر 7 ڈیز پہ ہوتی ہے تو جو پیٹرول پمپ میں پیٹرول اویلیبل ہے یا نہیں اویلیبل, اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے کہ عام کنزیومر کو تکلیف نہ ہو. اور سب سے اہم بات, جتنی بھی ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کا ایک فارمولے کے تحت رینٹ کر دیا جائے کہ بھائی اتنا ریٹ ہوگا تو آپ کا یہ چارج پر کلو میٹر ہے, یہ ہوگا تو پر کلو میٹر, ہر ایک کو پتا ہو اس ریٹ پہ پر کلو میٹر یہ.
صحیح, بہت شکریہ جناب غیاس پراچا صاحب آپ کا. اور سامعین, اب ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں ہونے والی ورلڈ ڈیموکریسی فورم کی میٹنگ ہے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت فرانس سے موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر جناب خالد فاروقی صاحب, ممتاز تجزیہ کار اور صحافی ہیں. السلام علیکم خالد فاروقی صاحب.
وعلیکم السلام جناب.
یہ بتائیے کہ یہ جو فورم ہو رہا ہے یہاں پر اسٹراسبرگ میں, اس کا مقصد کیا ہے اور پاکستان کی نمائندگی یہاں کون کر رہا ہے؟
پاکستان کی نمائندگی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ سوشل ویلفیئر کی اور بینظیر انکم سپورٹ کی جو منسٹر ہیں فرزانہ راجہ, وفاقی وزیر وہ ہیں جو حکومت پاکستان کی جانب سے یہاں موجود ہیں. اسی طرح جو ہے وہ این جی اوز ہیں پاکستان سے جو یہاں آئی ہوئی ہیں. آپ نے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ کاؤنسل آف یورپ کی جانب سے, جو کہ 47 یورپین ممالک کی تنظیم ہے اور جس بیلاروس جیسے ممالک بھی اس کے سگنیٹریز میں شامل ہیں, اس تنظیم یہ تنظیم یہ کرواتی ہے ہر سال یہ ورلڈ ڈیموکریسی فورم. تو اس میں جو نئی ابھرتی ہوئی جمہوریتیں ہیں ان کو کس طریقے سے قابل عمل بنایا جائے, ان کو کس طریقے سے کمپیٹیبل بنایا جائے, اور ان کے جو مسائل ہیں ان پہ غور و غوث کے لیے یہ فورم ہر سال ہوتا ہے اور اسے یورپی یونین اور کاؤنسل آف یورپ کی حمایت حاصل ہوتی ہے.
اچھا, تو یہ بتائیے اس میں کتنے ممالک شرکت کرتے ہیں اور اس میں جو بڑی سے بڑی شخصیتیں آتی ہیں دنیا کی وہ کون ہوتی ہیں, کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں
اس میں؟ سربراہ مملکت, وزرائے اعظم, سابق وزرائے اعظم, سابق صدر, سربراہ مملکت, اس دفعہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اس کا افتتاح کریں گے. اور اسی کی طرح جو مڈل ایسٹ کے بادشاہ ہیں, دیگر ممالک کے این جی اوز کے نمائندے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کے رپورٹرز ہیں, ممبر آف یورپین پارلیمنٹ, اور اسی طرح جو نیشنل پارلیمنٹ ہیں دیگر ممالک کے ان کے لوگ اس میں ہوتے ہیں. لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جو ابھرتی ہوئی جمہوریتیں ہیں یا وہ ممالک جیسے وسطی ایشیا کے ممالک ہیں, آذربائیجان ہیں, تاجکستان ہیں, اس قسم کے ممالک کے سول سوسائٹی کے نمائندے اور گورنمنٹ کے دونوں نمائندے جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں. اور اس کی تعداد ہر سال گھٹتی بڑھتی رہتی ہے, لیکن تقریباً 80 کے 85 کے لگ بھگ ممالک اس میں شریک ہوتے ہیں. اور اس دفعہ جو ہے خاص طور پر توجہ دی جا رہی ہے عرب اسپرنگ کے اوپر, سارا زور ہے جو مصر سے لے کر ٹونیشیا, لیبیا اور دیگر ممالک میں یا سیریا میں جو عوامی تحریکیں چل رہی ہیں, مزاحمت کی تحریکیں چل رہی ہیں یا الیکشن ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں, تو ان پر عرب اسپرنگ میں جمہوریت کے جو مسائل ہیں ان کو خاص طور پر جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے. اسی طرح جو مغربی جمہوریت ہے اس کی کیا کمپیٹیبلٹی ہے, وہ کس حد تک جو ہے دیگر ممالک میں صلاحیت کر سکتی ہے, اس کے لیے کس قسم کے کلچر کی ضرورت ہے, یا الیکشن جو ہے محض ووٹ کا نام ہے, یا جمہوری کلچر کو کس طرح متعارف کرایا جائے. یہاں مختلف سول سوسائٹی اور منتخب نمائندے سیاسی جماعتوں کے سربراہان بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کو سنتے ہیں, ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا اطلاع کرتے ہیں اپنے اپنے ممالک پر اپنے اپنی صورتحال کے تناظر میں.
اچھا خالد فاروق صاحب, ایک آخری بات یہ اور بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ یہ جو فورم ہے یہ ان ملکوں میں جہاں جمہوریت ابھی نوخیز ہے یا بہت زیادہ پنپ نہیں رہی ہے یا جہاں پر آمریتوں کا اب بھی سایہ ہے جمہوریت کے اوپر, ان کی عملی مالی امداد بھی کرتا ہے یا صرف سجیشنز دیتا ہے اور مشورے دیتا ہے؟
دیکھیں یہ ایک خاص طور پہ نیٹ ورک کا ایک سمجھ لیں یہ کانفرنس ہوتی ہے جس میں سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں اور یہاں اپنا نیٹ ورک ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ادارہ جو ہے وہ فنڈنگ کا ادارہ نہیں ہے, فنڈنگ تو دوسرے طریقوں سے ان ممالک میں ہوتی ہے اور اس کا دوسرا میکینزم ہے. یورپین پارلیمنٹ اور یورپین کمیشن کے نمائندے یہاں موجود ہوتے ہیں تو وہ کمیشن کے جو نمائندے ہیں وہ دیکھتے ہیں, ان سے نیٹ ورکنگ ہوتی ہے تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ جمہوری تحریکوں کے لیے اور مختلف تعمیر و ترقی کے لیے جمہوری کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے فنڈز موجود ہوتے ہیں تو اس طرح ان کی ایک لنک بنتا ہے, لوگ یہاں نیٹ ورکنگ کرتے ہیں اور اپنی اپنی تحریکوں کے لیے اپنی اپنی تنظیموں کے لیے فنڈنگ کا انتظام. لیکن اس سے براہ راست یہ جو ہے وہ صرف گفت شنید کا فورم ہے, یہاں ایک دوسرے یہاں پیپر پڑھے جاتے ہیں, یہاں پر تحقیق سے متعلق پیپر پڑھنے کے بعد ان پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے. جیسے بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور انتہائی ینگ ہیں, وہ 24 سال ان کی عمر ہے, تو وہ بہت ہی تجربہ کار ٹونیزین سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کے ممبران اور ایجپٹ کے سول سوسائٹی کے ممبران کے درمیان بیٹھ کر گفت و شنید کریں گے تو وہ ایک دوسرے کو ان سیکھنے کا موقع ملتا ہے.
بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب. اور سامعین اب ابو جبکہ پروگرام اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے, ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کولمبو میں فائنل ہے T20 کا. ہمارے ساتھ تو محمد علی صاحب موجود ہیں جو ڈیلی ٹائمز کے اسپورٹس ایڈیٹر ہیں. السلام علیکم محمد علی صاحب.
وعلیکم السلام جعفر صاحب.
ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں T20 کے حوالے سے.
پروگرام قطار کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جی محمد علی صاحب, اب چلیے ہمارے ساتھ تو تھوڑی دیر کے لیے کولمبو, یہ بتائیے کہ کیا صورتحال تھی. محمد علی صاحب میرے خیال میں آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. اگر آپ جی جی میں نے جی ہاں اب آئی, میں نے کہا ذرا چلیں ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کولمبو اور بتائیں کہ کیا صورتحال ہے.
جعفری صاحب آج جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز سے, کیونکہ ویسٹ انڈیز سب کی نظر میں فیورٹ تھا, تو آج ان کی بیٹنگ کو اتنی چری نہیں, بڑا کم سکور پہ سری لنکا نے انہیں آؤٹ کر لیا 137 پہ.
جی
میرا مطلب 137 پہ ان کی چند وکٹیں لوز کی انہوں نے فور سکس, 137 فور 6, اور لو سکورنگ میچ یہ ثابت ہوا ان کے خاص طور ویسٹ انڈیز کے لیے. اور اجنتا مینڈس جو سری لنکن اسپنر ہیں انہوں نے 4 وکٹ لیں صرف 12 رنز دے کر, تو وہ بیسیکلی جس طرح کا ایکسپیکٹیشن تھی بیٹنگ کے بڑی اچھی وہ سکور کر جائیں گے ویسٹ انڈیز, وہ اس طرح ہوا نہیں. اور کیونکہ گیل سے کرس گیل سے بہت ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جس طرح انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف پرفارمنس دی سری لنکا نے اس نے ویسٹ انڈیز نے, اس طرح کی وہ آج نہیں دے سکے. اور اس وقت چانسز تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت 40 کا سکور ہو گیا ہے اور 8-9 اوور کے قریب ہو گئے ہیں اور ایک وکٹ لوز کی ہے سری لنکا نے, اور ہوپ فلی نظر تو یہی آ رہا ہے کہ یہ جیت جائیں گے.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ ایک بات کہی جاتی ہے عام طور پر اسپورٹس کے حلقوں میں کہ جو ہوم ٹیم ہوتی ہے اس کو کچھ ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے, اس سے کیا مراد ہے اور کیا ایڈوانٹیج حاصل ہو سکتا ہے؟
اس میں بیسیکلی ہوم ایڈوانٹیج سے جعفی صاحب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنی ان کی اپنی گراؤنڈز ہوتی ہیں, ان کا اپنا ہوم کراؤڈ ہوتا ہے, اور جب ان گراؤنڈز پہ سری لنکا بڑی اچھی پرفارمنس دیتا ہے کیونکہ اتنے اچھے سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ان کی اپنی ایک جب ہوم گراؤنڈ پہ ہمارے بھی پلیئرز بڑا اچھا کھیلتے ہیں, تو ہوم گراؤنڈ کا اور ہوم کراؤڈ کا جب کراؤڈ بھی آپ کے ساتھ ہو تو یہ چیزیں کئی دفعہ دوسری ٹیموں کو انڈر پریشر لے آتی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سری لنکا کو ہوم ایڈوانٹیج کافی ہے کیونکہ ایک تو وہ ہوسٹ بھی ہیں اور آر پریما داسا پہ ان کی ایک فیوریٹ گراؤنڈ ہے سری لنکن کرکٹرز کی, اور ہوپ فلی اور انہوں نے یہ دکھایا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سری لنکا نے ایک جب ٹورنامنٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے ویسٹ انڈیز کو ہرایا پریکٹس میچ میں, اور پھر سپر ایٹ جو اسٹیج تھی اس میں بھی ویسٹ انڈیز کو ہرایا تھا, اور سب جب آسٹریلیا کو ویسٹ انڈیز نے ہرا دیا تو سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب ویسٹ انڈیز کو کوئی نہیں روک سکے گا یہ ٹائٹل جیتنے سے 2020 کا. لیکن آج جس طرح کی انہوں نے بولنگ کی ہے سری لنکا خاص طور مینڈس نے, تو میں سمجھتا ہوں اتنا کم سکور پہ آؤٹ کر کے وہ ایزلی نظر تو یہی آ رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گے انٹل انلیس کوئی بیٹنگ کولیپس نہ ہو جائے.
اچھا یہ بتائیے کہ جب آسٹریلیا کے ساتھ ویسٹ انڈیز کا میچ ہوا ہے تو ویسٹ انڈیز نے بڑی بڑی عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا, تو یہ آل آف اے سڈن ہوا کیا اس لیے دونوں کے لیے وہ گراؤنڈ جو تھا وہ ہوم گراؤنڈ نہیں تھا؟ تو اس وقت کیا صورت ہے جی, دونوں ایک جیسے اجنبی تھے وہاں پر؟
ہاں جی اجنبی تھے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسیکلی ابھی جو ان کی بڑی آسٹریلیا کی جو مڈل آرڈر ہے بڑا انریلائبل ہے, وہ ابھی ٹیسٹڈ نہیں ہے, اور کافی عرصے سے آسٹریلیا ون ڈے میں بہترین ہے ٹیسٹ میں بہترین ہے, لیکن 2020 میں ابھی تک وہ اس طرح کا اس کو گریس نہیں کر سکے اتنی فاسٹ موڈ کی جو کرکٹ ہوتی ہے اس کو صحیح طرح وہ اس کے اوپر ابھی عبور حاصل نہیں کر سکے. ویسٹ انڈیز کا جو میچ کھیلا گیا آسٹریلیا نے اس میں تو اس میں جو کرس گیل اور پولارڈ نے جو بیٹنگ کی تھی انہوں نے وہ چھکے چھڑا دیے ان کے آسٹریلین کے, اور جب وہ اتنا زیادہ سکور کر کے مور دین 200 جب وہ 200 کا مارک پاس کیا تو آبویسلی آسٹریلین بہت انڈر پریشر آ گئے, اور کیونکہ جب ان کے جو مین جو تھا شین واٹسن اور اوپنرز آؤٹ ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد دے ور ناٹ ایبل ٹو کنٹرول دا میچ اور دے لاسٹ دا میچ.
اچھا دوسرے یہ بتائیے کہ پاکستان نے جس طرح سے جو پاکستان کو ایک بہت اچھا موقع ملا تھا سیمی فائنل میں کھیلنے کا, اس میں پاکستان کی جو کارکردگی تھی اس کا کوئی خاص سبب تھا یا یہ کہ پاکستان کی ٹیم کا ایک عمومی رجحان ہے کہ جب انڈر پریشر آ جاتے ہیں تو پھر بالکل نہیں کھیل پاتے؟
جعفی صاحب دیکھیں انڈر پریشر میں اکثر کہتا ہوں کہ دے آر پروفیشنل پلیئرز, پریشر میں کہتا ہوں ہوتا ہے, مانتے ہیں پریشر ہوتا ہے, خاص طور انڈینز کے خلاف میچز میں ہمارے کو بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, لیکن نارمل دوسرے میچز میں جہاں ہم جیت سکتے ہیں ایزلی وہاں ان کے ڈیسیژن میکنگ کئی دفعہ غلط ہوتی ہے. اب جب یہ کل ٹیم واپس آئی ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے پلیئرز نے, جس میں عبد الرزاق کو نہ کھلانا, کئی جو فارمر ہمارے کرکٹرز ہیں یہاں پاکستان میں انہوں نے بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم مینجمنٹ کو اور کیپٹن کو, ایون یہ جو محمد حفیظ ہیں کہ انہوں نے رزاق کو کیوں نہیں کھلایا اس کی جگہ سہیل تنویر کو لے کر آئے, اور رزاق نے بھی کل کافی سخت بیانات دیے ہیں, اور اس نے یہ کہا کہ حفیظ نے اسے جان بوجھ کر نہیں کھلایا, اور اس نے یہ بھی یہاں تک کہا کہ حفیظ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ جب وہ ڈیسیژن لیتا ہے تو کہے کہ میں نے نہیں کھلایا رزاق کو. تو یہ ان کی اختلافات بھی تھے, اور کچھ حفیظ جو ہے اسے شاید کیپٹنسی اتنی ابھی میچور میں نہیں سمجھتا اتنا وہ ہے تو ڈیسیژن لے لیتا, کوئی ڈیسیژن ان سے ایک دو غلط ہوئے, اس میں سے بیٹسمین کا نہ چلنا وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے, جس میں جو سینئر پلیئرز ہیں شعیب ملک ہے, آفریدی ہیں, کامران اکمل ہے, انہوں نے بھی کوئی پرفارمنس نہیں دی. تو خاص طور پہ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو سینئرز ہیں اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں, آپ اگر آپ اتنے کنسسٹنٹ نہیں ہیں پرفارمنس میں تو دے شوڈ ریزائن, اور یہ تو سلیکٹرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسے پلیئرز کو نہیں رکھنا چاہیے جو پرفارمنس نہیں دے رہے. یہاں اتنا ٹیلنٹ ہے آپ کے ڈومیسٹک میں, کبھی یہاں اگر کوئی فالو کرے اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو, پاکستان میں سیزن شروع ہو گیا ہے پریزیڈنٹس کپ کے ساتھ, تو آپ کو بے انتہا ٹیلنٹڈ لڑکے ملیں گے جن کو موقع نہیں ملتا اور جو ضائع ہو جاتے ہیں. اب ان لوگوں کو جب یہ پرفارمنس نہیں دیتے تو آپ دوسرے لڑکوں کو لے کر آئیں تو تاکہ ان کو چانس دیں, تاکہ وہ گرومنگ ہو ان کی, کیونکہ انہوں نے 400-300 میچز کھیل دیے ہیں, میں 2020 کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پرفارمنس نہ دینا, خالی آپ نام کے اوپر نہیں چل سکتے. میں آفریدی کی خاص طور پر بات کروں گا, آپ نام کے اوپر نہیں چل سکتے.
جی
کتنا کرتا آپ نام کے اوپر, اپنی فیم کے اوپر, جیسا شعیب اختر تھا وہ ختم ہو گیا تھا, لیکن آخری 2-3 سال اپنے نام کے اوپر اس نے گزارا کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آپ کو پرفارمنس چاہیے, لیکن یہ پرفارمنس ہی نہیں دی ان کی.
ہمارے پاس ایک آخری 1.5-2 منٹ بچے ہیں, مجھے یہ اور بتائیے محمد علی صاحب کے عبد الرزاق کے بارے میں, پاکستان کے جو کرکٹ کے حلقے ہیں ان میں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے, خاص طور سے سری لنکا سے ہارنے کے بعد, کہ اگر عبد الرزاق کو کھلایا جاتا تو شاید صورتحال متفق ہوتی. کیا آپ اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں؟
جعفر صاحب دیکھیں, میں اگر وہ ٹیم میں بھی آ جاتا, دیکھیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, 2020 ہے جو کرکٹ ہے بڑی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور عبد الرزاق نے کئی دفعہ اچھے میچز کھیل کے پاکستان کو جتایا بھی ہے اور وہ چل بھی جاتا. لیکن اب دیکھیں نا, کئی دفعہ اگر آپ کے جس طرح یہ ٹاپ آرڈر بیٹنگ کولیپس ہو گیا تو آپ کا اتنا زیادہ سکور ہے, پھر ایون عبد الرزاق کو بھی یہ ڈال لیتے تو کیا ہو سکتا تھا؟ اگر چلے ڈالنا تو چاہیے تھا, کیونکہ سہیل تنویر سے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دی جا سکتی تھی, کیونکہ لیکن ہمارے ملک میں سیاست بہت چلتی ہے اور یہاں ریجن ہیں وہ اپنے اپنا انفلوئنس کرتے ہیں کہ ان کے پلیئرس کو, یا مختلف جو یہ جو مختلف سٹیز ایسوسیشن ہیں جیسا کراچی میں ہے, اسلام آباد میں, لاہور میں, یہ اپنے پلیئرس کو جو بلانگ کرتے ہیں ان سٹیز سے ان کو لانے کی ٹیم میں کوشش بڑی کرتے ہیں, تو اس سے بھی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر شاید آپ کہہ سکتے ہیں اگر رزاق ہوتا شاید امپروومنٹ ہو جاتی, کیونکہ بڑے تھوڑے سکور سے میچ ہارا ہے پاکستان, کیونکہ اٹ واز اے لو سکورنگ میچ, اور ہائی ہوپ کہ اگر فیوچر میں اس طرح کی حرکات نہ کریں جو یہ اب کر رہے ہیں ایون ہماری مینجمنٹ اور سلیکٹرز ہیں, تو شاید پاکستان کو اچھے پلیئرس کی ضرورت ہے اور ان کو اچھے پلیئرس لانے چاہیے اور جونیئرس کو لے کر جو نئے لڑکے ہیں ان کو لائیں. اب میں سمجھتا ہوں رزاق نے اور کتنی دیر کرکٹ اس نے بھی کھیل لینی ہے, اور رزاق کا جہاں تک جو آپ بات کر رہے تھے, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس بات کو کہ شاید ہو سکتا تھا کہ وہ میچ کا پانسا پلٹ دیتا, لیکن وہ کنفرم نہیں ہے.
کرکٹ از آلویز بائی چانس. بے انتہا شکریہ آپ کا محمد علی صاحب, اور سامعین اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں نیلوفر مغل اور ہمارے انجینئر تھے جان ڈریڈن. اب اپنے میزبان قمر عباس صافی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.